بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں درس کا آغاز کرتے ہیں. اور آج کے درس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی دو پیاری صفات کا بیان کرتے ہوئے قرآن مجید سے بعض آیات کے دلائل بیان کیے ہیں. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کی دو پیارے صفات، صفت المشیئت جسے ہم چاہت بھی کہتے ہیں، اور صفت الارادہ، اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقوله تعالی ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، الاخر آیت سورۃ الکہف آیت نمبر 39. وقوله، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، سورة البقرة تمدوس تريبن 253. وقوله، ورلا تلك إرشاد، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، سورة المائدة آية نمبر 1. وقوله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إلى آخر الآية سورة الأنعام آية نمبر 125. الشرح من فضلت الشيخ العلامة محمد بن صالح عثمين رحمه الله فرماته، هذه آيات في إثبات صفتي المشيئة والإرادة. یہ جو آیات ہیں یہ ان دو صفات کے ثبوت کے لیے بیان ہوئی ہیں، صفت المشیئہ اور صفت الارادہ. اب ان آیات کے تعلق سے ایک مختصر سی تفسیر اور تفصیل ملاحظہ کیجئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالآیت الاولی، پہلی آیت کریمہ میں قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، الى اخر ايه سوره الكهف آيه نمبر 39. ولولا بمعنى هلا، فهي للتحضيض، والمراد به هنا التوبيخ بمعنى انه يوبخ على ترك هذا القول. اساتكرمك ابتداء است لفظ لولا کا لفظ جو ہے یہ تحضيض، يعني کسی چیز ترغیب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ لفظ توبیخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ناگواری کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اذ دخلت یعنی حین دخلت، جب جنت یعنی باغ میں داخل ہوئے، جنت کا تمہارا باغ. اچھا، جنت کا لفظ جو ہے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، ذرا غور کریں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الجنۃ بفتح الجیم، جنہ جنہ اور جنہ تین لفظ ہیں ملتے جلتے. سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے الجنہ، جنت کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے. اچھا، الجنۃ بفتح الجیم جنہ، ہی البستان کثیر الاشجار، یہ وہ باغ ہے جس میں بہت ہی زیادہ درخت ہوں اور گھنے درخت ہوں. اور نام اس لیے رکھا گیا جنت کا کیونکہ جو گھنے درخت ہیں ان میں جو گھنے ٹہنیاں اور جو پتے ہیں وہ جو کچھ اس کے اندر اسے چھپا دیتے ہیں. یعنی اوپر سے اگر دیکھیں آپ تو آپ کو زمین مشکل سے نظر آتی ہے، اندر کیا ہے، چھپا ہوا ہے. تو چھپنے کا معنی موجود ہے اس لفظ میں. اچھا، فہو مسجن فیہا، یعنی چھپا ہوا. وہ جو مادہ جو ہے الجيم والنون جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو اس میں معنی جو ہے استتار ستر کا اور چھپنے کا معنی ہے, پردے کا معنی, ستر کا معنی, سب اس میں پایا جاتا ہے. ومنها الجنة والجنة, ایک لفظ جنہ ہے, جنت ہم کہتے ہیں ہو گیا. دوسرا الجنة بضم الجيم, جيم کے اوپر اگر آپ پیش لگا لیں, التي تترس بها الانسان عند القتال, جنت کہتے ہیں یہ وہ ڈھال یا وہ ذرہ جو استعمال ہوتی ہے میدان جنگ میں تاکہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے, اسے کیا کہتے ہیں؟ جنہ کہتے ہیں, بضم الجيم. اچھا ایک لفظ رہ گیا, کون سا ہے؟ من الجنة والناس, الجنة. الجنة جو ہے بکسر الجیم, جیم کے زیر کے ساتھ, یعنی الجن, جن کو کہتے ہیں, لأنهم مستترون, کیونکہ چھپی مخلوق ہے. تو یہ اصل لفظ ہے. اچھا جنتک یہ مفرد ہے, معلوم یہ ہے اس قصے میں, آپ کو پتہ سورۃ کہف کا یہ قصہ ہے, دو ساتھیوں کا یا دو لوگوں کا, ایک کے پاس دو باغات تھے, دوسرے کے پاس نہیں تھے. جس کے پاس دو باغات تھے وہ کفر پر اتر آیا, مغرور ہو گیا. وہ تو اصل قصہ یہ ہے, معروف قصہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب جنتیں دو تھیں, یعنی دو باغات تھے, تو یہاں پر ایک جنت کا ذکر کیوں ہے؟ جنت کا, جنتین تو نہیں ہے نا, ایک جنت کا ذکر ہے. شیخ صاحب فرماتے کہ یہ مفرد ہے, جنت کا مفرد ہے. معلوم یہ ہے ان آیات سے, یعنی سورۃ کہف کی آیات سے, اس قصے میں دو جنتیں ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ باغات دو تھے اور یہاں پہ ایک کا ذکر ہے جو اللہ نے فرمایا ہے اس آیت میں. جواب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مفرد مضاف ہے. مفرد جب اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر عموم اور شمول, اس میں عموم اور شمول کا معنی اس میں پایا جاتا ہے, اور اس سے مراد یعنی ہر جنت ہے جتنی اس کے پاس تھیں. جنت کے یعنی ہر وہ جنت جو اس کے پاس تھی. تو ایک جواب تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جس نے یہ کہا ہے وہ اس کی جنت کی قیمت کو کم کرنا چاہتا ہے, اس کو باغ کی قیمت کی, یعنی اتنا ہلکا لے رہا ہے کہ تمہارے جتنے باغات ہیں وہ ایک کے برابر بھی نہیں ہیں. کیونکہ سیاق اور سواق اسی مقام جو ہے اسی پر ہے, اور وعظ اور اعجاب یہ تعلق سے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس نے اس کی قدر نہیں کی ہے, تو حقیقتاً بے قدر لوگوں کے لیے جتنی زیادہ نعمتیں ہوں تو اس کی کوئی قیمت باقی رہتی نہیں ہے. اصل پیغام یہ ہے سبحان اللہ. دیکھیں لفظ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اپنی جگہ پر ہے سبحان اللہ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے جو پہلے بات ہے وہ زیادہ موضوع ہے کہ جنت کا مفرد مضاف ہے, لیکن دونوں معنی جو ہے بالکل درست ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وقوله ما شاء الله لا قوة الا بالله, یہ شاہد اصل بات ہم کر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تعلق سے. اچھا اس کا اعراب کیا ہے؟ ما شاء الله, ہم اکثر کہتے ہیں ما شاء الله, معنی کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما, اس کے دو احتمال ہیں, موصولہ بھی ہو سکتی ہے, شرطیہ بھی ہو سکتی ہے, وہ دونوں صحیح ہیں. مزے کی بات ہے, ما موصولہ بمعنی الذی, اور شرطیہ بھی ہے. اچھا اگر موصولہ کہا جائے, اگر موصولہ کو یعنی مانے کہ یہ ما موصولہ ہے, تو اس کے اعراب یہ ہے کہ خبر ہے لمبتدا محذوف, والتقدیر هذا ما شاء الله. جب ہم کہتے ہیں ما شاء الله اکثر کہتے ہیں نا ماشاء اللہ, ہم کیا کہہ رہے ہوتے اصل؟ جو اللہ نے چاہا ہے, جملہ کم تو ہے, اصل ہے ما شاء اللہ جس کے ہم بات کر رہے ہیں, یہی جو اللہ تعالی نے چاہا ہے, تو یہی کا لفظ تو نہیں ہے ہذا ما شاء اللہ. تو ما کیا ہے؟ اسم موصول ہے, اور اعراب کی خبر لمبتدا محذوف تقدیره ہذا, ہذا ما شاء اللہ, ما اسم موصول ہے, ہذا مبتدا ہے محذوف ہے نا, تو اصل ہے هذا ما شاء الله. اچھا يعني معني هيك هذا ليس بإرادتي وحولي وقوتي يعني مري طاقته هذا سهينية جو لنا شايف وهي كذا الخبصرة معناها ولكنه بمشيئة الله لك جاءت مشيئته أي هذا الذي شاء الله قرماني كالد الذي ركض هذا الذي شاء الله يوهج ولنا جاءه يه ما شاء الله يوهج ولنا جاءه ठीक है अच्छा अगर हम इसे शर्तीय बना दें मा शर्तीय है अच्छा ففعل الشرط ما كفعل الشرط كي شاء وجواب محذوف يها بر جواب محذوف وها بر مبتدا محذوف تا يها بر جواب الشرط محذوف والتقدير ما شاء الله كان جو لنا چاہ وہی ہوا واضح ہے کیونکہ جب ہم شرط کی بات کرتے ہیں تو اسم شرط کے لیے تو ذات الشرط کے لیے اسم بھی ہوتا ہے اور جواب بھی ہوتا ہے ہمیشہ جو ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ اب جملہ شرطی اگر کہتے ہیں ما شاء اللہ آگے کیا فعل اسم الشرط تو ہے شاء جواب الشرط کیا ہے محذوف کیا ہے ما شاء اللہ کان جو اللہ نے چاہا وہی ہوتا ہے كما نقول
شرط
ها شرطية به جو اللہ چاہا وہی جو نے چاہا تو نہ ہوا اس لیے ہم آگے سنو اس لیے شخص فرماتے ہیں كما نقول جیسے کہ ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن ٹھیک ہے نا والمراد مراد یہ ہے كان ينبغي لك ان تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك اسال يا باتي يعني یہ شخص اپنے اس دوسرے شخص سے کہہ رہا ہے جس کو غرور تھا اپنی جنت کا اپنے باغوں کا اپنے باغات کا جب یہ فرمایا لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله يعني جس فرماتے ہیں والمراد كان ينبغي لك ان تقول آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوتے ما شاء الله تاکہ تم اپنی حول و قوت سے بری ہو جاتے اور اپنی جنت پر غرور نہ کرتے اپنے باغ پر باغات پر غرور نہ کرتے اچھا ما شاء الله ایک جملہ ہے دوسرا ہے لا قوة الا بالله اس پہ بات کرتے ہیں وقوله لا قوة الا بالله اس کا اعراب کیا ہے لا نافیہ للجنس وقوة نکرۃ فی سیاق النفی فتعم عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر بھی عموم ہے والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف القوة کسی درس میں گزر چکا ہے معنی قوة کا کیا ہے قوة یہ وہ صفت جس میں جو فاعل ہے فعل کرنے والا وہ جو فعل کرنا چاہتا ہے وہ فعل کرتا ہے بغیر کمزوری کے بغیر ضعف کے شخص فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ مَا الْجَمْعُ بَيْنَ عُمُومِ بين عموم نفي القوة إلا بالله وبين قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى آخر آية سورة الروم آية نمبر 154 وقال عن عاد وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إلى آخر آية سورة فصلت آية نمبر 15 ولم يقل لا قوة فيهم فأثبت للإنسان قوة في صفر ماتي هم برتو لا قوة إلا بالله مي. قوة كنا فيهم مقر الله تعالى سي ٹھیک چاہت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور قوت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت کو ثابت کیا ہے قوت انسان کی بھی ثابت کی جیسے کہ ان دو آیتوں میں سورۃ الروم آیت نمبر 154 میں اور سورۃ فصلت آیت نمبر 15 میں بھی اس کا ذکر ہے ان آیات میں انسان کے لیے قوت کو ثابت کیا گیا ہے اور سورۃ الکہف اس آیت میں لا قوة الا بالله میں قوت کی نفی کی گئی مگر اللہ تعالیٰ کی قوت کا ذکر ہے دونوں کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے سوال بنتا ہے کہ نہیں هذا كان جواب ذاك. فالجواب أن الجمع بأحد الوجهين سكدوت لك الجمع كرنك. الأول أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل. جو مخلوق بقوته كهان سيأيه الله تعالى كترف سيأيه. فلولا أن الله أعطاه القوة لم يكن قويا. قال الله تعالى أسيق بقوة طاقة نادتا توكبي طاقة رهوين سكتا هميشا كم زورتا. فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله، فلا قوة في الحقيقة إلا بالله. جو بقوة إنسان كباس والله تعالى هيك طرف سيه تو حقيقة باتيه اور یہ قوت مخلوق ہے انسان کی طرح، انسان کے اندر بھی مخلوق ہے. فلا قوت فی الحقیقت الا باللہ، تو حقیقت میں قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. واضح ہے. دوسرا جواب الثانی ان المراد بقوله لا قوت اي لا قوت کاملتا الا باللہ عز وجل، اي لا قوت کاملتا الا باللہ عز وجل، کہ قامل قوت جو ہے کامل قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی، باقی جو مخلوق کی قوت وہ سب قوت کے ہوتے بھی ضعیف ہے، کمزور ہے. وعلى كل حال فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله. برحال خلاصة یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے الرجل الصالح أرشد صاحبه اپنے اس ساتھی سے یہ کہا کہ وہ اپنے حول و قوت سے بری ہو جائے اور اسے یہ کہنا چاہیے کہ هذا بمشيئة الله وبقوة الله، کہ جو بھی اس کے پاس نعمتیں ہیں اور حق بھی ہے، جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، جو بھی کسی انسان کے پاس نعمتیں ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت سے ہے. ورنہ انسان کی نہ ہی کوئی قدر ہے، نہ ہی کوئی قیمت ہے، نہ ہی کوئی چاہت ہے، نہ ہی کوئی مشیت ہے، اور نہ ہی کوئی قوت ہے. اس اعتبار سے دیکھ چاہت انسان کی بھی ہے، لیکن ہوتا ہوئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے، انسان کی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ماتحت ہے. انسان کمزور ہے، مسکین ہے، حقیر ہے، فقیر ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے یہ اس طاقت کی طاقت سے اس طاقت کی صفت سے نہ نوازتا، اس نعمت سے نہ نوازتا، تو انسان کہیں کا نہیں ہے. چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، پیدا ہوتا ہے واللہ خلقکم من ضعف، کمزوری سے، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، پھر جوانی بھی ہوتی ہے، پھر طاقت بھی آتی ہے. ورنہ دیکھ لے بچہ جو پڑا ہے، اگر اسے ماں دودھ نہ پلائے تو بھوکا پیاسا مر جائے، اس کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر پائے. اگر مکھی بھی بیٹھی ہو، مکھی نہیں ہلا سکتا اپنے جسم سے. یہ طاقتور انسان حقیقت کیا تھا؟ کمزور اور ضعیف تھا. اس کی وجود میں دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان نہ کرتا، ماں کے پیٹ سے نکل سکتا کبھی؟ وجود کے اعتبار سے دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم کبھی وجود میں آ سکتے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس سے بڑھ کر کمزوری انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا نام کا ثبوت ملتا ہے، اسم اللہ 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 تعالیٰ کا نام کا ثبوت ملتا ہے، واثبات ثلاث صفات، تین صفات، الالوہیہ والقوۃ والمشیئۃ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله میں یہ تین، ایک تو نام ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ، اور پھر تین صفات ہے. کون سی؟ الالوہیہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے لفظ سے صفت الالوہیہ پائی جاتی ہے. اچھا، والقوة والمشیئہ، قوت لا قوة إلا بالله، مشیئت ما شاء الله، یہ تین صفات موجود ہیں. اچھا، ومشیئة الله، اللہ تعالیٰ مشیئت کا معنی کیا ہے؟ هي إرادة الله الكونية، هي اللہ تعالیٰ کی کونی ارادہ ہے. اور کونی ارادہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہو کر رہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کونن قدرن وہ ہو کے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں مشیئت اللہ، چاہے اللہ اسے پسند کرے نہ کرے، اور تمام چیزوں پر بندوں پر بدون تفصیل نافذ ہو کر رہتی ہے، اس کا نفاذ ہو کر رہتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہر اعتبار سے ہو کے رہتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ممکن نہ ہو یا کبھی نہ ہو سکے. فکل ما شاء الله وقع ولا بد، جو اللہ نے چاہے وہ ہوا ہے اور لازمی اس نے ہونا تھا. سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا تشاء الله تعالى وسجد بصند كري رازيه يا نا دي مشيئة الله كيونك آگه إرادة کے بعد بھی ہونی ہے تو إرادة والمشيئة میں فرق بھی آگے بیان کریں گے إن شاء الله. دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ سورة البقرة آیت نمبر 253 إلى آخر آیت آیت کے آخر تک. لو حرف امتناع الامتناع, لو کا حرف جو ہے امتناع الامتناع بیان کیا جاتا ہے, کن چیز کے منع کرنے کے لیے جواب میں بھی اس کا منع ہوتا ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ جَوَابُ مَنْفِيًّا بِمَا فَإِنَّ الْأَفْصَحَ حَذْفُ اللَّامِ, اور اگر جواب نفی کے لیے ہو تو پھر عربی فصاحت کے اعتبار سے لام کو محذوف ہونا چاہیے جواب میں, آگے بیان ہوگا. وَإِذَا كَانَ مُثْبَتًا, اور جواب اگر اس بات میں ہو مثبت ہو, فَالْأَكْثَرُ ثُبُوتُ اللَّام, اور اکثر لام کو ثابت کیا جاتا ہے. مثال دیکھیں كَمَا قَالَ تَعَالَى, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا الى آخری سورۃ الواقعہ آیت نمبر 65. اچھا یہاں پر لو نشاء جواب میں لام ہے لجعلناہ, تو یہ لام جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر منفی میں ہو یعنی نا میں ہو تو افصح یہ ہے کہ لام کو محذوف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اگر مثبت میں ہو کہ یہ ہونا ہے تو لام کو ثابت ہونا چاہیے. فنقول الاکثر ولا نقول الافصح, اکثر یہ ہے افصح نہیں کہتے, لأنه ورد اثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم, کیونکہ قرآن کریم دونوں موجود ہیں. لو کے جواب میں لام ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. عام طور پر عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے اگر نفی کے لیے لو کے بعد جو جواب ہے وہ نفی کے لیے اس کی نفی کی جا رہی ہے تو لام کا حذف ہونا بہتر ہے افصح ہے, جب اور ثبوت کے لیے لام کا ہونا زیادہ بہتر ہے الاکثر, افصح نہیں فرمایا کیونکہ قرآن مجید میں دونوں ہیں, ٹھیک ہے نا, قرآن مجید میں دونوں ہیں. دوسری مثال دیکھیں فنقول الاکثر ولا نقول الافصح لأن ورد اثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم لو نشاء جعلناه اجاجا سورة واقعة نمبر 70 لو نشاء لجعلناه نہیں جعلناه اجاجا. وقولنا ان الافصح حذف اللام في المنفي, اور افصح یہ ہے کہ نفی میں لام کو حذف ہونا چاہیے لان اللام تفید التوکید, کیونکہ لام تو تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے, نفی بھی کی جا رہی تاکید بھی کی جا رہی ہے, اس لیے والنفی ينافي التوکید, النفی جو ہے تاکید کی منافی ہے. ولهذا كان قول الشاعر, اس لیے شاعر کا یہ قول لو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي خلاف الافصح, یعنی شاعر سے غلطی ہوئی, یہ افصح کے خلاف ہے, والافصح وزاد فصاحت اس اعتبار سے ہے لو نعطى الخيار ما افترقنا, لام نہیں ہونا چاہیے لام کے بغیر ما افترقنا ہونا چاہیے تھا. قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا, یہ شاهد ہے ولو شاء الله ما اقتتلوا, الضمير يعود على المؤمنين والكافرين, ما اقتتلوا اگر اللہ نے چاہا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے, کون قتال نہ کرتے, ضمیر کس کی طرف ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں مومن اور کافر دونوں کی طرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا الى آخر الآية. اس آیت کی ابتداء اصل میں یہاں سے ہے, اور اس میں شخص فرماتے ہیں واضح رد ہے تقدیر کے منکرین کا, القدریہ کہتے ہیں تقدیر کے منکروں کو, القدریہ گروہ جو ہے جو انکار کرتے ہیں بندے کے فعل کا اللہ تعالیٰ کی مشیئت سے, کہتے اللہ نے نہیں چاہا بندے سے کہ وہ کوئی عمل کرے, بندے نے خود اپنے عمل کا خود مختار ہے, اور تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں. لأن اللہ قال, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولو شاء اللہ ما اقتتلوا يعني ولكنه شاء ان يقتتلوا فاقتتلوا ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد اي يفعل الذي يريده والاراده هنا اراده كونيه. يعني شيخ فرماتے ہیں اسم رد کیسے, قدر کا رد کیسے, جو تقدیر کا منکر ہیں کیسے رد ہے یہاں پہ اس آیت میں. ولو شاء الله ما اقتتلوا. قتال هو بس من هو هو الله تعالى جهتته إنك قتال بس من هو تا قتال كيس كفعله بندك فعله ٹھیک ہے اللہ نے چاہے کہ نہیں چاہے چاہے تو قتال ہوا ہے نا ٹھیک ہے نا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کبھی قتال ہو سکتا نہ ہو سکتا تو کیا پھر بندے کے فعل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا ہے نا تو رد ہوا کہ نہ قدریہ کا اور یہاں پہ ولکن اللہ یفعل ما یرید کیونکہ سائد کے آخر نے کیا فرمایا ہے ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا مشيئة آدم ولكن الله يفعل ما يريد إرادة بھی آ گیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں إرادة ہونا جو ہے إرادة کونیہ ہے کیونکہ مشیت کا معنی الإرادة الكونیہ کے مترادف ہے قول يفعل ما يريد الفعل باعتبار ما يفعل سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر اچھا اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اس کی دو قسمیں دو اعتبار ہیں ایک یہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود فعل کی مباشرت فرماتا ہے خود فعل کرتا ہے اور دوسرا اعتبار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں پر مقرر فرماتا ہے تقدیر میں اور بندے کا اپنا فعل ہوتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل اس پہ نہیں ہوتا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں ہوتی ہے اس فعل کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے پیدا بھی کیا ہے توفیق بھی دی ہے کیوں انسان اور اس کا فعل دونوں مخلوق ہیں اصل بات یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ لأنه من المعلوم ان الانسان اذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد فالفاعل الانسان بلا شك جب انسان معلوم من المسلمات بس معلوم بات ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے حج کرتا ہے جہاد کرتا ہے اصل فاعل جو ہے کون ہے انسان اس میں کوئی شک ہی نہیں بے شک انسان ہی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے یہ فعل اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے کہ نہیں اللہ نے چاہے تو ہوا ہے نا سبحان اللہ اور اس سے ہی نہیں کہ بندے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو اللہ سے بھی مباشرہ کہ اللہ نے ہی کیا ہے جسے جبری کہتے ہیں کیونکہ اصل مباشرہ کس نے کی ہے مباشرہ اصل فعل کس نے کیا انسان نے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے جو صحیح نسبت ہوئی ہے اللہ تقدیر والخلق تقدیر والخلق کے اعتبار سے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے مقدر میں لکھا اور اللہ نے چاہا ہے اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ خود فعل فرماتا جیسا کہ عرش پر مستوی ہونا اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا سماع دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا جو یہ سب اور اس طریقے کے اور جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف براہ راست اس کی ان کی نسبت کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ افعال خود فرمائے ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کا نام ثابت ہوتا ہے اور صفات میں سے تین صفات ہیں المشیئۃ والفعل والإرادة يتينها تيسر آيات من الله تعالى كإرشاده أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المائدة آيات نمبر 1 أحلت لكم المحل هو الله عز وجل تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں کس نے حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال اور حرام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں جیسے کہ مسند احمد ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے اور صحیح حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ یحرم علیکم اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ حرام کر دیا ہے اور اس طرح کی خبر بھی دی ہے انہ حرم تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے ربما یحرم تحریما یضیفه الی نفسه لیکن باذن اللہ اور کئی اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت کرتے تحریم کی کہ میں نے حرام کیا ہے، یہ چیز حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، معنی یہ ہوتا ہے. بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ الابر والبقر والغنم، ان کو کہتے ہیں بہیمۃ الانعام عربی زبان میں، جو چوپے جانور ہوتے ہیں کو بہیمۃ، اور انعام جمع نعم کی، انعام جمع نعم کی، جیسے سب اسباب جمع سبب، سبب کا جمع کیا ہے؟ اسباب. نعم کا جمع انعام، اور انعام کہتے ہیں چوپے جانوروں کو جس میں الابل و بقر و غنم یہ تین چیزیں ہیں، اونٹ، گائے اور بکری، بھیڑ بکری. اچھا، بہیمہ کو کیوں بہیمہ کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ لأنها لا تتکلم، کیونکہ بات کرنے قابلیت نہیں رکھتی، اسی بہیمہ کہا جاتا ہے. الا ما یتلا علیکم، یعنی الا الذی یتلا علیکم فی هذه السورة، مگر وہ جو تمہیں پر تلاوت کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے اس صورت میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به الى آخر الآیہ. استثناء جو ہے اس آیت میں منقطع ہے اور متصل بھی ہے، دونوں ہیں. اچھا، حرمت علیکم، تم مروں پر حرام کر دیے گی، کیا المیتۃ، مردار جانور، یہ کیا ہے؟ متصل ہے، استثناء جو ہے، کیونکہ بہیمۃ الانعام پہلے فرمایا نا، اور میتۃ بہیمۃ الانعام میں سے جو مردار جانور ہے، چاہے بکری ہو، بھیڑ ہو، اونٹ ہو یا گائے ہو، یہ حرام ہے. اچھا، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، اس کا تعلق ہے بہیمۃ الانعام سے؟ تعلق ہے نہیں ہے، یہ الگ ہے، کیونکہ خنزیر انعام میں سے ہے ہی نہیں، الگ جانور ہے، تو اس کا گوشت حرام ہے. یہ استثناء کون سا؟ منقطع ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق بہیمۃ الانعام سے نہیں ہے. جب تعلق نہ ہو، لا تعلق ہو، لا تعلق ہو اور استثناء ہو، تو استثناء منقطع ہوتا ہے، اس میں انقطاع ہے. وقوله غیر محل صید وانتم حرم، غیر حال من الکافی لکم، یعنی حال کونکم لا تحلون صید وانتم حرم، یعنی احرام کی حالت میں جو شکار تم پر حرام ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. وہ یہ استثناء بھی منقطع ہے، کیونکہ جو شکار ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے، کیونکہ شکار نہ بکرے کیا جاتا ہے، نہ بھیڑ کا کیا جاتا ہے، نہ ہی اونٹ نہ گائے کا. یہ استثناء بھی کون سا ہے؟ منقطع ہے. غیر محل للصید، یعنی قاتلین فی الاحرام، صید کہتے ہیں شکار کو، شکار کو حلال کرنا احرام کی حالت میں. لأن الذي يفعل شيء يصير كالمحل له، کیونکہ جو کوئی فعل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اسے حلال کر دیا ہے. اور صید کہتے ہیں هو الحيوان البر المتوحش المأكول، جم یہ چار صفات یا تین صفات پائی جائیں، حیوان ہے، بری متوحش ہے، اور معقول جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. یعنی پالتو جانور کو صید نہیں کہا جاتا، پالتو جانور کو مارنا، ذبح کر کے کھانا، اس کو شکار کہتے ہیں. کیا اب بکری ذبح کر کے کھاتے، شکار کر لیا آپ نے، تو شکار ہمیشہ بھی ایک جنگل میں رہنے والے اس جانور کو ہوتا ہے، لیکن جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل یعنی احرام کی حالت میں شکار حرام ہے. کون سا شکار حرام ہے؟ سمندر کا شکار، مچھلی کا شکار حرام نہیں ہے، سمندر کا شکار حرام نہیں، تو کون سا شکار ہے؟ بڑے جانور کا شکار، یہ وہ حرام ہے. وقوله ان اللہ یحکم ما یرید، یہ شاہد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو حکم دیتا ہے. هذه الإرادة كون سي، هذه إرادة شرعية، هذه الإرادة شرعية لأن المقام مقام تشريع، یہ ارادہ جو اللہ تعالیٰ کا شرعی ارادہ ہے، کیونکہ ارادہ کی پہلے قسم کیا تھی؟ قونی ارادہ، ہوا کہ ارادہ، یہ ارادہ کون سا ہے؟ شرعی ارادہ ہے، کیونکہ مقام کیا ہے یہاں پہ؟ مقام تشریع ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے نا، تشریع کی بات ہو رہی ہے. ويجوز ان تكون ارادة شرعية دون كونية، یہ ممکن ہے کہ ارادہ شرعی کونیہ دونوں ہوں. ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي، الحكم كوني شرعي دونه، فما أراده كونا حكم به ووقعه جلة كونا شاهه اسكو حكم بديوسه فهذا بك وواقعه وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده جلة شرعا إرادة كيه اسكو حكم بديه وربنك اللي مشروع به فرمايه. في هذه الآية من الأسماء لذلك نامهم يسي الله نامه ومن الصفات وصفات دينه التحليل والحكم والإرادة. تحليل كي صفة كلة الحلال فرماته جيزونك والحكم حكم به الله تعالى كه والإرادة إرادة صفة به إن آيات ما موجودة. كترى تايم هو ها الآية الرابعة جوتي آية قوله الله تعالى كإرشاده فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إلى آخر آية سورة الأنعام آية نمبر 125. شخص فرمان شبعوثين رحمه الله الله تعالى كي إرشاد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ويهب مراجع إرادك الله تعالى إرادك الإرادة الكونية كون إرادة وهداية مراد الهداية هداية التوفيق توفيق هداية يعني دلك هداية هداية كي دو قسمين پہلے بيان کر چکے ہیں ایک دل کی ہدایت وصف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جسے چاہے ہدایت دے دے اور دوسری ہدایت رہنمائی کی الدلالة والإرشاد جیسے کہ انبیاء علیہ الصلاة والسلام اور جو دعاة ہیں علماء ہیں مصلحین ہیں جب کسی کی رہنمائی خیر کی طرف کرتے ہیں ہدایت تو ہدایت کے معنی یہ ہے کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اور اصل ہدایت جو دل کی ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر فمن یرید اللہ ان یہدیہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو الفاظ ہیں ارادہ کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ہدایت ہے اور سینے کی کشادگی ہے اسلام کے لیے یہ الفاظ ہیں. ارادہ کون سا ارادہ کونیہ ہے کیونکہ دل کا ارادہ کیونکہ دل کی ہدایت جو ہے جسے اللہ تعالیٰ دے دے اسے کوئی روک سکتا ہے کوئی تبدیل کر سکتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا. تو ارادہ کونیہ اور ہدایت کون سی ہے دل کی ہدایت اور توفیق کی ہدایت ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس عظیم نعمت سے نواز دیتا ہے ہدایت کی نعمت سے نواز دیتا ہے حالت اس کی کیا ہوتی ہے اسی دن اس کو کشادہ ہو جاتا ہے للاسلام اسلام کی دین اسلام کی شریعت احکام کے لیے بھی اور شریعت کے جو مختلف دین کے جو حصے ہیں تمام چیزوں کے لیے عقیدہ کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے ہر اعتبار سے. شاہ صاحب فرماتے جب بھی دین پہ کوئی عمل کرتا ہے تو خوش ہو کے کرتا ہے اپنے سینے میں کشادگی محسوس کرتا ہے چہرے پر رونق بھی نظر آتی ہے اس کے. شاہ صاحب فرماتے اگر تو اپنے آپ سے یہ چیز جان لو یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے چہرے پر رونق آ جاتی ہے آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اسے خوشی اور سرور کہتے ہیں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے آپ صدقہ دیتے ہیں سینہ کشادہ ہو جاتا ہے آپ حج عمرہ کرتے ہیں آپ کی حالت وہ نہیں جو اس سے پہلے کی ہے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے خوشی طاری ہو جاتی ہے. آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں سینہ کشادہ ہو جاتا ہے آپ والدین سے کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہیں سینہ کشادہ ہو جاتا ہے خوشی طاری ہو جاتی ہے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ کی یہی حالت ہوتی ہے. اگر آپ کی یہ حالت ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فعلم ان اللہ اراد بک خیرا اللہ کی بڑی پیاری بات ہے. جب آپ دین پر کوئی عمل کرنے کے بعد آپ کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے تو یہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا ہے وَأَرَادَ لَكَ هِدَایَةً اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے. بشر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل کو ہدایت ہے کہ نہیں ہے یہ ٹیسٹ ہی کافی اس کے لیے کیونکہ نعوذ باللہ ایسے لوگ بھی ہیں اس کے برعکس نماز پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں ایک بوجھ سر سے اتارتے ہیں نعوذ باللہ وہ پڑھتے وقت پتہ نہیں چلتا کہ نماز پڑھی نہیں ہے، اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اما من ضاق به ذرعا، لیکن وہ جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ، فان هذا علامه على ان الله لم يرد له هدايه والا لانشرح صدره. جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے دین پر عمل کرتے ہو، یا دین کے کسی عمل کے لیے داڑھی رکھنے کے لیے دل تنگ ہو گیا ہے، پردے کی بات کریں تو عورت کا چہرے پہ ناگواری ہو جاتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، اگر وہ نقاب پہن بھی لیتی ہے، برقعہ پہن بھی لیتی ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ دین پہ کسی عمل پہ بھی اگر سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا ارادہ نہیں کیا ہے. اگر ہدایت یافتہ ہوتے تو آپ خود ہی جان لیتے کہ آپ کا سینہ کوشادہ ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے اور آپ عمل کرنے والے ہیں، تو آپ کی حالت کیسی ہوتی؟ خوشی ہوتی نا، اطمینان، خوشی، دل میں سکون اور سینے میں کوشادگی، تو حالت ایسی ہونی چاہیے. تو یہ ٹیسٹ ہے جسے ایسی ٹیسٹ کہتے ہیں نا ایک طریقے سے، تو انسان خود اپنے آپ کو تول کے دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، کوتاہی ہم سب کے اندر ہیں، کمزوریاں سب کے اندر ہیں، لیکن اللہ کا خاص کرم ہو تو پھر الحمدللہ سینے کی کوشادگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، حضر سامعین کو ہدایت دے اور ہمارا سینہ بھی کوشادہ کر دے دین پر عمل کرتے ہوئے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، مثال دیکھ لیں آپ، نماز جو مرافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے لیکن مخلصین کے لیے قرۃ العین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، منافقین کے لیے سب سے بھاری ہے، مشکل کام ہے، سبحان اللہ، اور مخلصین کے لیے، مومنوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرق دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. سید احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے پسند کر دیا گیا، یعنی مجھے یہ چیزیں پسند ہیں تمہاری دنیا میں سے، النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو جو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس ایماناً، لوگوں سب سے کامل ایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فانشرح صدره بالصلاۃ وصارت قرۃ عینہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ ہوا نماز سے، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ، اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ نماز تم پر واجب ہے با جماعت مسجد میں، اور اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا، الحمدللہ الذی شرع لی ذلک ولولا ان اللہ شرعہ لکان بدعت، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نماز مسجد میں با جماعت پڑھنا مشروع فرمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے مشروع نہ کرتا تو بدعت ہوتا، میں عمل نہ کر سکتا. واقبل علیہ ورضی بہ، اور اس نے مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھی با جماعت اور اس پہ راضی بھی ہوا. فہذا علامت علی ان اللہ اراد ان یہدیہ واراد بہ خیرا، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ جو ہے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے اور خیر کا ارادہ فرمایا ہے. قال یشرح صدره للاسلام، یشرح بمعنی وسع، یشرح یعنی کشادہ کرنا. ومنه قول موسى علیہ الصلاۃ والسلام لما ارسله الله الى فرعون، جب اللہ تعالیٰ نے موسى علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو دعا میں یہ فرمایا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سورۃ طه نمبر 25 میں، رب اشرح لی صدری یعنی وسع لی فی صدری مناجاۃ هذا الرجل ودعوته، لان فرعون کان جبارا عنیدا. یہ اللہ تعالیٰ سینہ کشادہ کر دے، یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ جو شخص یعنی فرعون جو ہے بہت ہی سخت قسم کا جبار قسم کا اور ہر درم قسم کا شخص تھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کے پاس جا کے اسے دعوت دوں بنی اسرائیل کے تعلق سے بات کروں. تو معاملہ تو مشکل تھا, اس لیے رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کشادہ کر دے اے میرے رب. سبحان اللہ. اچھا, قول للاسلام هذا عام لاصل الاسلام, للاسلام یہ اسلام کا لفظ جو ہے عام ہے, اس میں لاصل الاسلام وفروعه وواجباته, اسلام کے اصول فروع واجبات سب اس میں شامل ہیں. وكلما كان الانسان بالاسلام وشرائعه اشرع صدرا كان ادل على اراده الله به الهدايه. اور ترازو یہ ہے کہ جتنا انسان دین اسلام اور شریعت, اس کی شریعتیں جو ہیں مختلف جو حصے ہیں, اس پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے, اس کا سینہ اتنا ہی زیادہ کشادہ ہوتا ہے. اور دلالت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا اور اسے ہدایت کا ارادہ کیا ہے. دوسری طرف وقوله ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء الى اخر ايه, نعوذ بالله. سورة النعم 25 کے اگلے جو جملے ہیں, من يرد ان يضله, جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں گمراہی کا, يجعل صدره ضيقا, اس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے, نعوذ باللہ, اي شدید الضيق, بہت تنگ کر دیتا ہے. ثم مثل ذلك بقول, پھر اللہ تعالیٰ مثال دی ہے, كأنما يصعد في السماء, یعنی جب اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے اس شخص کے سامنے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, گویا کہ وہ شخص کسی اونچائی کی طرف جا رہا ہے اور مشقت جھیل رہا ہے. ولہذا جاءت يصعد بالتشديد, يصعدني يصعد, ایک يصعد آرام سے جانا, يصعد مشقت کے ساتھ اوپر جانا. اور جو یعنی مشقت کے ساتھ اوپر جاتا ہے تو یقیناً وہ تھک بھی جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تکلیف کے ساتھ وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. پھر شخص فرماتے ہیں, فرض کریں کہ یہ شخص جو ہے اسے یہ کہا گیا ہے کہ تم اس اونچے پہاڑ کی طرف اوپر جاؤ, اس پہاڑ پہ چڑھو اور جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو یقین اسے مشکل پیش آتی ہے اور تکلف سے کام لیتا ہے, یعنی تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس کے سانس بھی پھول جاتا ہے, سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور متأخرین یعنی آج دور حاضر میں یعنی سائنسدان اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص بلندوں کی طرف جاتا ہے اور جو پریشر ہے یا واقعہ وہ بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر اور اس کی وجہ سے اس کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے اور سانس پھول جاتی ہے. شیخ فرماتا ہے چاہے میں پہلا ہی دوسرا ہوں, یعنی ایک تو پہلے جانا کہ جو انسان پہاڑ پہ جاتا ہے اور مشقت یا صعد میں مشقت محسوس ہوتی ہے یا پریشر کی وجہ سے کمی, اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن جب جیسے انسان بلندی پہ جائے آکسیجن کم ہو جاتی ہے, تو تیسرے یہ معنی بھی شامل ہے. تو ہر اعتبار سے سینے کی تنگی اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جب انسان اوپر کی طرف جاتا ہے تو سینے کی تنگی ہو جاتی ہے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت و ارادہ کا ثبوت ملتا ہے. جو ارادہ یہاں پر جس ارادے کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں, یہ ارادہ کون سی ارادہ ہے؟ ارادۃ الکونیہ, شرعی نہیں ہے. فمن یرد اللہ ان یہدیہ, یا دوسری طرف ومن یرد ان یضلہ, یہ تقسیم جو ہے یہ صرف امور الکونیات میں ہے, شرع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے یعنی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے لیے اسلام میں داخل ہو جائے. وفیہ من السلوک والعبادت انہ یجب علی الانسان ان یتقبل الاسلام کلہ, اور اس میں جو مسلکی اور سلوک عبادت کے اعتبار سے ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مکمل دین اسلام کو قبول کرنا چاہیے اور اس میں داخل ہونا چاہیے صحیح طریقے سے, اصول اور فروع سب پہ عمل کرنا چاہیے. وہ جو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے اور اللہ کے بندوں کے حق سے ہے, ان سب کو بجا لانا ہے. اس پر یہ واجب ہے کہ اس کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے دین پہ عمل کرتے ہوئے. اگر اس طریقے سے نہیں ہے, اس کا سینہ کشادہ نہیں ہوتا, تنگ محسوس ہوتا ہے, تو پھر دوسرے قسم میں سے ہے اعوذ باللہ, یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا یا گمراہی کا ارادہ فرمایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, متفق علی حدیث میں, جس کا اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور فقہ فی الدین جو ہے اس سے مراد کیا ہے, دین کو قبول کرنا, دین پہ عمل کرنا, بعمل مسلمان ہونا. کیونکہ جس نے بھی دین کو سمجھا ہے, یعنی صحیح سمجھا ہے, معرفت رکھی ہے, تو اسے قبول بھی کرتا ہے, اسے پسند بھی کرتا ہے, یعنی اس کے لیے عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے, کتنا ٹائم ہو گیا, پورا کر دے گھنٹہ, اگلے درس پورا کریں گے انشاءاللہ, کافی ہے. یعنی ایک ضمیمے کے طور پر شیخ صاحب نے یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اور حکم کو ماننے کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات کی ہے, اور پھر ارادے کی دونوں قسمیں بیان کی ہیں, دونوں کا فرق بھی بیان کی ہے. اگلے درس میں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے, تاکہ اس درس کا خلاصہ بھی ہو جائے گا, ریویژن بھی ہو جائے گی, اور پھر اگلے درس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.